আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যান ওয়া আদামু বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے تحویل قبلہ. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام مسلمان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس امر میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس امر میں اہل کتاب کی موافقت فرماتے تھے, کیونکہ قبلے کے متعلق کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی جانب رخ کر کے چہرہ انور کر کے نماز ادا کرتے تھے. باختلاف روایت 16 یا 17 مہینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی جانب چہرہ انور کر کے نماز ادا کی. لیکن حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو جائے. یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید خواہش تھی. یہی وجہ تھی کہ جب آپ حرم میں نماز ادا کرتے تھے مکے میں تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا چہرہ بیت المقدس کی جانب ہوتا تھا اور درمیان میں بیت اللہ ہوتا, اس طرح سرکار کھڑے ہوتے تھے. یہ سلسلہ جاری رہا اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں صحابہ بھی اسی طرح کرتے رہے. لیکن جب سرکار نے ہجرت فرمائی, مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے, تو وہاں پر یہ عمل کرنا ناممکن ہو گیا. ڈائریکشن جو تھی اپوزٹ ہو گئی, چینج ہو گئی. وہاں تو یہ تھا نا کہ اس طرح کھڑے ہو گئے, بیت اللہ درمیان میں آ گیا اور سامنے بیت المقدس ہو گئے. لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اب ڈائریکشن بالکل چینج ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خواہش کرتے رہے, چاہتے تھے شدت سے کہ کسی طرح قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ ہو جائے. ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جبریل میں یہ چاہتا ہوں, کاش اللہ تبارک و تعالی ہمارے قبلے کو بیت اللہ کی طرف کر دے, یعنی بیت المقدس کی بجائے ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار میں بھی آپ ہی کی طرح اللہ کا ایک بندہ ہوں, لیکن آپ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زیادہ معظم ہیں, ذی حشم ہیں, محترم ہیں. آپ یہ کہیں گے, اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیے, اور آپ جب دعا کر دیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین قبلے کو تبدیل کر دیں گے. حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہہ کر آسمانوں پر تشریف لے گئے. اب یہاں پر کوئی یہ خیال نہ کرے کہ حضرت جبریل نے اپنے آپ کو حضور کی طرح کہا کہ میں آپ ہی کی طرح اللہ کا ایک بندہ ہوں. ایسا نہیں ہے, وہ تو معراج کے واقعے میں تفصیل سے آ چکا ہے. اگر ایسا سمجھتے تو سدرہ سے آگے بڑھ جاتے کہ رسول اللہ میں نہیں جا سکتا, آپ جا سکتے ہیں, اور میں ایک انچ بھی آگے بڑھوں گا تو میرے بال پر جل کے خاک ہو جائیں گے. یہ کہنا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک بندہ ہوں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ حضرت جبریل نے اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کہا، کیونکہ اگلا جملہ یہ بتا رہا ہے، انہوں نے کہا لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معظم ہیں، محترم ہیں، ذی حشم ہیں۔ تو ان کے بھی عقیدہ تو یہی تھا کہ سرکار بے مثال ہیں۔ یہ کہنا کہ میں آپ ہی کی طرح ایک بندہ ہوں، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جیسے سب اللہ کے بندے ہیں میں بھی ایک بندہ ہوں، لیکن آپ کا مقام جو ہے وہ سب سے بلند ہے۔ ٹھیک ہے نا، نفس بندگی میں تو سب برابر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن آپ کا مقام جو ہے ان تمام بندوں میں سب سے بلند ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو تشریف لے گئے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے، اسی خواہش میں کہ شاید ابھی جبریل نازل ہو جائیں اور یہ حکم آ جائے کہ اب تمہارا قبلہ جو ہے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو گیا۔ یہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی، اس کا شان نزول یہی ہے۔ بخاری کی حدیث اور تفسیر خازن میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ سرکار کے صحابی حضرت بشیر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے ملاقات کے لیے، انہوں نے سرکار کے لیے کھانا تیار کرایا۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر کی امامت فرمائی، تمام صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے، دو رکعت مکمل ہو گئی اور چہرہ کس طرف ہے؟ بیت المقدس کی طرف، ابھی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ دو رکعت پڑھی بیت المقدس کی جانب، اور جب دو رکعت ہو گئی تو دو رکعت ہونے کے بعد اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنا دو، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا یہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ جو بار بار چہرے پر آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے محبوب آپ کے قلب مبارک میں جو خواہش ہے وہ ہم جانتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم پھیر دیں گے آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف جہاں آپ کی رضا، جہاں آپ چاہتے ہیں، جہاں آپ کی خوشی ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس قبلے کی طرف جو آپ کی خوشی ہے، جو آپ چاہتے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قبلہ تبدیل کرانے کے لیے کسی مقام پر جا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں، کوہ طور پر، بیت المقدس پہ، بیت اللہ میں، مقام ابراہیم پر، صفا و مروہ پر، جتنے مقدس مقام ہیں محبوب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ صرف دل میں خیال کر کے چہرے انور آسمان کی طرف اٹھا دیجئے، ہم قبلے کو تبدیل کر دیں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اور غور کیجئے اللہ رب العالمین کتنے محبت بھرے انداز میں اپنے محبوب کو پکار رہا، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، سرکار بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، شاید جبریل آ جائے، شاید حکم نازل ہو جائے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، جس میں آپ کی رضا ہے، جو آپ چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حکم بھی نازل فرما دیا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب آپ اپنا چہرے مبارک مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اب کیا ہوا، دو رکعت تو ہوئی بیت المقدس کی طرف، اب حکم نازل ہو گیا، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیونکہ شدید خواہش تھی کہ میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو جائے. اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا, اور صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں وہ سب کے سب اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرنے لگے. لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے میں بیٹھا ہوں سامنے بیت المقدس ہو تو ایسے پھر جائیں تو بیت اللہ ہو جائے, نہیں, بالکل اپوزٹ ڈائریکشن. یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے تو پشت کی جانب بیت اللہ. اب غور کرو, نماز کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے اٹھ کر اس طرف آ گئے, جو صف مردوں کی تھی وہ عورتوں کی ہو گئی, جو عورتوں کی تھی وہ مردوں کی ہو گئی, سب نے اپنا چہرہ اس وقت بیت اللہ کی طرف کر لی, اور بقیہ دو رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی. اس طرح چار رکعت ظہر کی نماز ادا ہوئی. صحابہ کی اتباع کا انداز دیکھیے, یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی تو دو رکعت ہوئی ہے ہم تو ادھر پڑھ رہے ہیں, یہ اچانک ادھر کیوں گھوم گئے, ان کو گھومنے تو ہم تو ادھر ہی پڑھیں گے. نہیں, جانتے تھے کہ ایک منٹ ایک لمحہ بھی حضور کی اتباع کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے. اگر سرکار نے چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا ہے, ہم سب کا چہرہ بیت اللہ کی طرف. ان کا یہ ایمان اور یقین کامل تھا, اور یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتا تھا. یہ ہم آگے چل کے اس کی حکمتوں میں بیان کریں گے, ابھی اس کو یہیں پر چھوڑ دیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرما رہے ہیں, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اچھا, جس مسجد میں یہ ہوا, کیونکہ دو قبلے ہو گئے, ایک آدھی نماز ہوئی بیت المقدس کی طرف دو رکعتیں, اور دو رکعتیں ہوئی بیت اللہ کی طرف, تو اس مسجد کا نام ہی ہو گیا مسجد قبلتین, دو قبلوں والی مسجد. دو قبلوں والی مسجد یعنی دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور بقیہ دو رکعتیں بیت اللہ کی طرف. آج بھی وہ مسجد موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ وہاں جائیں تو دو رکعت نفل ضرور ادا کریں, بڑی فضیلت کی بات ہے وہاں پر دو رکعت نفل ادا کرنا. اب کیا ہوا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, مسجد قبا میں لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے, جیسے ظہر کی نماز میں یہ ہوا نا, عصر مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی, دوسرے دن فجر کی نماز مسجد قبا میں لوگ ادا کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہاں سے اس نماز کے دوران مسجد قبا پہنچا. اب ظاہر ہے ان سب کا چہرہ بیت المقدس کی طرف, اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے کہ ایک منٹ میں یہاں سے وہاں تک خبر پہنچ جائے کہ موبائل اٹھائے اور بتا دیا بھائی قبلہ چینج ہو گیا, اب ادھر نہیں پڑھنا ادھر منہ کر لو. وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, موبائل ہی نہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں یا تو آدمی پیدل جائے یا گھوڑے پہ جائے یا اونٹ پہ جائے یا خچر پہ جائے, آہستہ آہستہ خبر پہنچتی تھی. تو مسجد قبا میں فجر کی نماز صحابہ ادا کر رہے ہیں. یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے اتباع کا انداز دیکھیے. ایک آدمی وہاں پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر کہا کہ سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کو حکم دیا ہے کہ آپ بیت المقدس کے بجائے چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے. سرکار نے چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے, حضور نے چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے, نماز ہی کی حالت میں سب نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا. صحابہ کی اتباع کا انداز دیکھیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے نماز تو پڑھ لوں, میں پہلے تحقیق تو کر لوں, میں پہلے دیکھ تو لوں کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. کان میں بس آواز پہنچی ہے کہ حضور کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے, سب نے چہرہ بیت اللہ کی طرف. اور اسی طرح ایک دوسری روایت, بنو سلمہ کا ایک شخص جس نے یہ نماز یعنی ظہر کی نماز جس میں قبلہ تبدیل ہوا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھی تھی, وہ وہاں سے چلا اور جب ایک مقام پر پہنچا قبیلہ بنو حارثہ میں تو عصر کا وقت ہو گیا، آہستہ آہستہ پہنچا تو عصر کا وقت ہو گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں بھی نماز ہو رہی اور سب کا منہ بیت المقدس کی طرف، ظاہر ہے ان کو پتا نہیں کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی تھی ظہر کی جس میں قبلہ تبدیل ہوا، اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ قبیلہ بنو حارثہ والے بیت المقدس کی جانب چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہیں سے وہ پکارا، لوگوں سنو خدا کی قسم میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، سرکار نے چہرہ انور بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ جیسے ہی یہ بات ان کے کانوں میں پہنچی جو ابھی نماز کی حالت میں تھے، نماز کی حالت میں ہی سب کے سب بیت اللہ کی طرف مڑے۔ کیسی اتباع، وہ جانتے تھے کہ اب کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے، اب ہم ہزار مرتبہ بھی، ہزار رکعتیں بھی پڑھ لیں، ہزار مرتبہ بھی منہ بیت المقدس کی طرف کر لیں، نماز قبول نہیں ہو، نماز قبول نہیں ہو۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف تھا، اس وقت کوئی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تو قبول ہوتی نہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ کا گھر، بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اور یہ بھی اللہ کا گھر، نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ میرے رسول کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے، اب تم ادھر منہ کر کے پڑھو گے بیت اللہ کی طرف، نماز قبول نہیں۔ اور جب سرکار نے چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اب اگر کوئی آج بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے قبول ہو جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا چہرہ ہی اس طرف، پتہ چلا کہ حضور کی اتباع میں ہی نجات ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے وہیں نماز قبول۔ تو جس نے جتنی نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ سب قبول ہیں، اور قیامت تک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھے گا وہ سب قبول۔ یعنی حضور کی ادا پر ادا، بات سمجھ رہے ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ویسے ہی ادا، اگر اس ادا کے خلاف نماز ہے قبول نہیں۔ اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیے، فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ چار رکعتیں ہیں نا۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں پانچ پڑھوں گا، یہ کہے میں چھ پڑھوں گا، قبول ہو جائے گی؟ وہ تو زیادہ کر رہا ہے، کم تو نہیں کر رہا، چار ہیں وہ تو اور زیادہ پڑھ رہا، کیوں قبول نہیں؟ اس لیے نہیں کہ میرے محبوب نے یہی پڑھی ہے، تم بھی یہی پڑھو۔ ان کی ادا کے خلاف اگر عبادت میں زیادتی بھی ہوگی وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ ہم کہیں مولا ہم تو زیادہ پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چار پڑھی، ہم تو زیادہ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، حکم ربی یہی ہوگا، جو محبوب کی ادا پر ادا ہے وہی حقیقت میں ادا ہے، ورنہ وہ ادا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، جتنے احکامات اسلام ہیں یا جتنے احکامات جن کا عبادت سے تعلق ہے، اگر حضور کی اتباع میں ہیں تو قبول ہے اور خلاف ہے تو نامنظور۔ اور ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، اگر کوئی فجر کی نماز ظہر کے وقت پڑھے، فجر کی نماز ظہر کے وقت تو ادا ہے یا قضا؟ قضا ہے نا، یہی کرتے بھی ہیں آپ، خیر سب تو نہیں کرتے الا ماشاءاللہ بہت سے لوگ۔ اور ظہر کی نماز عصر کے وقت تو قضا ہے، اور عصر کی نماز مغرب کے وقت، مغرب کی نماز عشاء کے وقت قضا ہے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کسی مقام پر چلے جاؤ، ایک نماز یعنی اس نماز کا جو وقت ہے اگر وہ گزر جائے اور دوسرے وقت میں پڑھو تو قضا ہے۔ کسی مفتی سے پوچھ لو، محدث سے پوچھ لو، مفسر سے پوچھ لو، کسی سے پوچھ لو، یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، قضا ہے نا۔ مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھو, پوری دنیا میں کہیں بھی پوری کائنات میں قضا ہے, لیکن یہی مغرب کی نماز مزدلفے میں عشاء کے وقت پڑھو تو ادا ہے. عشاء کے وقت میں ادا ہے. آپ کہیں گے کیوں ادا ہے؟ میرے محبوب کی ادا ہے, میرے رسول کی ادا ہے. انہوں نے پڑھ دی, قبول ہو گئی, اب جو بھی کرے گا اس کی قبول ہو جائے. اور کہیں میں پاکستان جا کے بھی یہی کروں گا, وہاں جا کے آپ پڑھیں اور پھر کہیں میں پاکستان جا کے یہی کروں. انڈیا والے کہیں ہم انڈیا جا کے یہی کریں گے, بھئی یہاں قبول ہے تو وہاں کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں. حکم ربی یقیناً یہی ہوگا, نہیں پوری کائنات میں کہیں بھی پڑھو گے قضا ہے, لیکن مزدلفے میں پڑھو گے ادا اس لیے ہے کہ یہ میرے محبوب کی ادا ہے. تو محبوب کی ادا پر ادا ہے تو قبول, اور ادا کے خلاف ہے نامنظور ہے, نامقبول ہے, منہ پر مار دی جائے. پتہ چلا کہ مین پرسنالٹی رسول کی ذات ہے, ان کو چھوڑ کر ایک نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی, ایک منٹ بھی عبادت نہیں کی جا سکتی. جی صحابہ سے پوچھو ان کا ایمان نماز کی حالت میں ہے, پوچھا نہیں یہ کیوں ادھر سے ادھر چہرہ ہو گیا؟ جیسا حضور کو دیکھا ویسا کرنا. ہم نہیں جانتے انہوں نے منہ ادھر کیوں کیا ادھر کیوں کیا, جدھر ان کا چہرہ ادھر ہی ہمارا چہرہ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کی رضا ہے, آپ کی خواہش ہے, آپ کی خوشی ہے, ہم ادھر ہی پھیر دیں گے. اور اس کے بعد واضح حکم نازل فرما دیا, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اب آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف کر لیجیے. سرکار نے چہرہ کر لی. تو صحابہ نے کیسی اتباع کی کہ ایک منٹ انتظار نہیں کیا. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کہتے چلو ان کو کرنے دو, ہم تو نماز پڑھ لیں پہلے, ہم تو نماز ادا کر لیں, بعد میں پوچھ لیں گے آپ نے ایسا کیوں کیا. نہیں, جانتے تھے کہ ایک منٹ کیا ایک لمحے بھی اتباع سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے چہرہ پھیر لیا ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی اور اس میں یقیناً کوئی مسئلہ ہوگا. تو اس مسجد کا نام ہی ہو گیا مسجد قبلتین, دو قبلوں والی مسجد. آج بھی موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو وہاں پر ضرور جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ میں حکمت کیا تھی, مصلحت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا تھا نا کہ یہ قبلہ تبدیل ہوگا تو پہلے ہی کر دینا چاہیے. جب نماز کا حکم نازل کیا تھا اسی وقت حکم نازل ہو جاتا ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ نماز کا حکم نازل کر دیا, اقیم الصلاۃ, آپ صحابہ کو نماز کا حکم دے دیجئے, طریقہ بتا دیجئے اور سب بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں. ہو سکتا تھا نا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ بیت المقدس کی طرف, سب کا منہ بیت المقدس کی طرف. 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف. حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی اگر پہلے ہی کر دیا جاتا تو پتہ کیسے چلتا کہ حضور کا مقام نگاہ الوہیت میں کیا ہے. میں ایسے نہیں کروں گا, پہلے میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھواؤں گا, پھر اپنے نبی کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ان کی خواہش پر میں چینج کروں گا تاکہ لوگ سمجھ لیں جو نبی چاہتے ہیں وہی خدا چاہتے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہیں پر ایک مسئلہ اور حل کر دوں. بعض لوگ بدبخت جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض ہے, کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈتے, آیتیں قرآن کی ایسی نکالتے, دیکھو سرکار نے فرمایا میں تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوں, دیکھو حضور نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تو تمہاری مثل ایک بشر ہوں, ساری آیتیں ایسی نکال نکال کے لا. ان سے پوچھو بے وقوف, یہ حضور کی عاجزی ہے, ان کے ساری ہے, تواضع ہے. اگر میں آپ سے کہہ دوں میں تو ایک ادنا سا خاک سار ہوں, غلام ہوں, میں تو اس خاک سے بھی بدتر ہوں, تو آپ کہیں گے आइए खाक से बत्तर साहब आइए तशरीफ लाइए, आइए गुनाहगार साहब तशरीफ लाइए, आप कहेंगे? लोग कहते ना अपने आप को, कोई कहता मैं गुनाहगार हूं, वो कहता मैं सियाकार हूं, तो कभी उसको बुलाया आइए गुनाहगार इधर आइए, खताकार इधर आइए, वो कहेगा ये क्या बात हो गई, आपने खुद ही तो कहा था कि भाई मेरी तो आजी थी इनके सारी थी, सरकार ने फरमा दिया इन्ना मान बशर मिसलों को, मैं तुम्हारी मिसल एक बशर हूं, इन्होंने कहा देखो हुजूर ने कहा वो तो हमारी तरह, अरे बेवकूफ ये तो हुजूर की आजजी है इनके सारी है, तवाज़ो है, अगर तुम्हारी मिसल होते तुम फर्श पर चलते हो, मेरा रसूल तो अर्श पे चलता, वो तो इशारे करे तो सूरज पलट आए, इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, उनकी शान तो ये है। तो ये क्या कहते हैं, नबी माजल्ला कुछ नहीं कर सकता, नबी माजल्ला बेख्तियार है, वो आजिज है, देखो हुजूर ने फरमाया मैं तो अपनी खुद अपनी फला भी इख्तियार नहीं कर सकता, यानी अपने आप को भी फायदा नहीं पहुंचा सकता, मैं तुम्हें कैसे फायदा पहुंचाऊं, मैं तो अपने नफ्स का मालिक भी नहीं हूं, मैं तो आजिज हूं, मैं तो ये हूं, इस किस्म की आयतें जमा करके लाते। अब इनसे पूछो, अब ये कहते हैं नबी की रजा से क्या होता है, नबी के चाहने से क्या होता है, हम कहते हैं नबी के चाहने से क्या नहीं होता, नबी के चाहने से क्या नहीं होता, क़िबला की तब्दीली किसने चाहा, नबी ने, हुआ या नहीं हुआ, और कुरान की आयत है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ऐ महबूब हम उस क़िबले की जानिब आपको फेर देंगे जिसमें आपकी रजा है, जो आप चाहते हैं। अल्लाह ताला ये भी तो फरमा सकता था ना, महबूब मेरी भी रजा है, मेरी रजा है इसलिए मैंने कर दिया, नहीं, वो जानता था कि ऐसे बदबख्त लोग पैदा होंगे जो ये कहेंगे कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी की रजा से कुछ नहीं होता माजल्लाह, इसीलिए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, महबूब उस क़िबले की तरफ फेरेंगे जहां आपकी रजा, ताकि वो लोग कान खोल कर सुन लें कि जो रसूल चाहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन वही चाहता। अब इसमें माज़ल्ला कोई ऐसी गुस्ताखी का पहलू नहीं कि आप कहें कि शान उलूहियत में गुस्ताखी है कि अल्लाह ताला तो रब है, हुजूर तो उसके बंदे हैं, वो तो रब है, ये नबी है, वो अल्लाह है, ये नबीउल्लाह है, वो अल्लाह है, ये खलीफतुल्लाह है, वो अल्लाह है, ये हुज्जतुल्लाह है, तो ये तो छोटे की बात बड़ा मान रहा है, ये कैसी बात हुई, हुजूर को अल्लाह की बात माननी चाहिए, हमने कहा बेशक सही है, हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की रजा चाहते हैं और अल्लाह हुजूर की रजा चाहते हैं। एक बाप के चार बेटे हैं, एक से वो बड़ी मोहब्बत करता है, ठीक है ना, अब बाप तो बाप है ना, बाप बड़ा है या बेटा, बाप बड़ा है ना, उसका मर्तबा क्या है, मकाम क्या है, बेटे को उसकी इताअत करनी चाहिए, लेकिन जो लाडला बेटा हो, जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो, जिससे बहुत ज्यादा प्यार हो, वो कहे बाप बाबा जान मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अब वो उसे मोहब्बत करता है, वो उसकी बात टालता नहीं, जो चाहिए वो दे देता, जो चाहिए उसको दे देता है। आप भी तो बाप है ना, बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अब देखते हैं कि ये जिद कर रहा है, ये चीज चाहिए, चलो ये दे दो, चलो इसकी ये ख्वाहिश है, चलो ये दे, एक चीज ये, दूसरी चीज जो जितना फरमा बरदार, बाप उससे उतनी ही ज्यादा मोहब्बत करता, इसने कभी मेरे हुक्म को नहीं टाला, मैं इसकी ख्वाहिश को कैसे टाल दूं, मैं इसकी ख्वाहिश को कैसे टाल दूं, बिला तल्बी हो तमसील, मेरे रसूल ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी एक हुक्म को नहीं टाला, हर हुक्म पर सरकार ने फरमा बरदारी का इजहार कर दिया। और दूसरी बात यह कि सबसे ज्यादा अल्लाह ने मोहब्बत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए जो सरकार ने ख्वाहिश की अल्लाह ने पूरा कर, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब हम उस क़िबले की तरफ फेर देंगे आपको जिसमें आपकी रजा है, जो आप चाहते हैं। और ये बदबख्त कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, अरे नबी के चाहने से तो क़िबला तब्दील हो जाए, नबी के चाहने से सूरज पलट आए, नबी के चाहने से चांद दो टुकड़े हो जाए, कैसे नहीं होता, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहली चीज जो तहवील क़िबला की हिकमतों में से है, पहली हिकमत यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम जाहिर करना। सब जान लें कि देखो मेरी नजर में मेरे महबूब का क्या मर्तबा है, क्या मकाम है, और मैं कितनी मोहब्बत करता हूं। ऐ महबूब, आपको हाथ उठा के दुआ करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दिल में ख्याल करके चेहरा आसमान की तरफ उठा दें, हम किबले को तब्दील करें। यह है हुजूर अलैहिस्सलाम की शान। दूसरी हिकमत सहाबा का इम्तिहान। इम्तिहान तो था, अब बहुत बड़ा इम्तिहान। नमाज हो रही है, दो रकातें हो गई, दो रकातें बाकी हैं, बैतुल मुकद्दस की तरफ दो रकातें और सरकार ने चेहरा फेर लिया, बकिया बैतुल्लाह की तरफ। इम्तिहान क्या था? ये सहाबा क्या करते हैं, इनका अमल क्या है? कुरान खुद कह रहा है, वमा जानना القبلت التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه। हम ये देखेंगे ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पहले जिस किबले पर थे हमने इसीलिए मुकर्रर किया था कि देखें कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिरता है। मिम्मन यनकलिबु अला अकिबैह, कौन रसूल की पैरवी करता है? सबका मुंह तो बैतुल मुकद्दस की तरफ है ना। अब वही नाजिल हो गई, सरकार ने चेहरा फेर दिया। अब यहां देखना है महबूब कौन आपकी इत्तिबा करता है और कौन नहीं करता। सहाबा इस इम्तिहान में पूरे उतरे और उन सब ने बिला चूनो चरा अपना चेहरा हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में मस्जिद हराम की जानिब कर दिया, बैतुल्लाह की जानिब। तो दूसरी हिकमत क्या थी? इम्तिहान था, मिम्मन यनकलिबु अला अकिबैह, कौन इत्तिबा करता है और कौन उल्टे पांव फिरता है। तीसरी हिकमत यह थी कि बैतुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का घर था। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की, उसके बाद मुख्तलिफ औकात में इसकी तामीर होती रही। इसकी पूरी एक तारीख है, 7 मरतबा बैतुल्लाह की तामीर हुई, 7 मरतबा। मौजूदा जो तामीर है यह 7वीं तामीर है, यह कुरैश ने की थी। तूफान नूह में भी उसकी दीवारें गिर गईं, फिर उसके बाद तामीर हुआ। इस तरह मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ अदवार में उसमें तब्दीली आती रही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसीलिए ये चाहते थे, एक तो ये बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, दूसरे ये कि मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की है, इस वजह से हुजूर चाहते थे कि यह हमारा किबला हो जाए। और एक और वजह थी कि यहूद और नसारा जो थे वो एतराज करते थे, आपस में गुफ्तगू करते थे, मुसलमानों पर भी एतराज करते थे कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी मामलात में हमारी मुखालफत करते हैं, यानी अहकामात इस्लाम जो हैं वो उनके अहकामात से अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, हर मामले में तो मुखालफत करते हैं और नमाज हमारे किबले की तरफ मुकर के पढ़ते, ये कैसी बात है? अगर ये हर मामले में मुखालफत करते तो किबला भी अलग हो इनका। इस तरह करके वो हंसते थे, एतराज करते थे। इस वजह से भी हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम चाहते थे कि किबला बैतुल मुकद्दस के बजाय बैतुल्लाह हो जाए। तो एक हिकमत तो ये थी कि अल्लाह का घर था, और हुजूर अलैहिस्सलाम इसलिए भी चाहते थे कि उनके जद्दे अमजद हजरत सैयदना इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की थी। कुरान ने कहा इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकं व हुदन लिलआलमीन, और वो पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए मुकर्रर हुआ वो है जो मक्के में है और बड़ी बरकत वाला, उससे मुराद बैतुल्लाह। तो ये बरकत वाला घर है, यही इबादत के लिए बनाया गया, यही वो पहला घर है जिसको जिसके लिए हुक्म दिया गया लोगों को कि इसकी इसके सामने झुको। अच्छा, अब एक सवाल यह है, अल्लाह तबारक व ताला तो हर जगह है, कोई एक जेहत उसके लिए मुकर्रर नहीं। कुरान ने कहा फ़ऐनमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम जिस तरफ अपना मुंह करो वही अल्लाह है, مشرق مغرب جنوب شمال یہ ساری جہتیں ہیں نا سمتیں، کسی طرف منہ کرو اللہ وہیں، کوئی ایک جہت تو نہیں نا کہ اگر تم اسی طرف کرو گے تو یہی دعا قبول ہو، کسی طرف منہ کرو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہی اللہ ہے، تو پھر جہت کیوں مقرر کی گئی؟ جب اللہ تبارک و تعالی جسم جسمانیات سے پاک ہے، مکین مکانیات سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی مکان ہے جس میں وہ ہو، نہ اس کا کوئی جسم ہے، جسم تو انسان کے لیے ہے، بندوں کے لیے، اور وہ بندہ نہیں، وہ خالق مالک ہے رازق، جسم جسمانیات مکین مکانیات جگہ مقام ہر چیز سے پاک، ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، ہر لمحے ہیں، ہر جگہ سن رہا ہے، ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، اور اس کی شان یہ کہ آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے، کان نہیں ہے مگر سنتا ہے، یہ ساری چیزیں تو مخلوق کے لیے ہیں اور وہ خالق ہے، ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو؟ ایک جہت مقرر کی گئی نا، پھر تو حکم یہ دیا جاتا کہ اے لوگوں یہ چار سمتیں ہیں، مشرق مغرب جنوب شمال، جدھر چاہو منہ کر لو اللہ وہیں موجود ہے، جدھر منہ کر لو۔ تو کیا ہوتا، کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا تو کوئی ادھر پڑھتا، کوئی ادھر کوئی ادھر، یہی ہوتا نا اگر کھلی چھٹی دے دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، جس طرف منہ کر لو گے تمہاری نماز قبول ہو جائے گی، جدھر کر لو گے دعا قبول ہو جائے، کہیں بھی کر لو۔ کیا ہوتا، جس کا جدھر منہ اٹھتا وہ ادھر ہی منہ کر لیتا، اسی لیے جہت مقرر کر دی گئی تاکہ ایک اجتماعیت نظر آئے، تاکہ ایک اتحاد نظر آئے، انتشار نہ ہو اتحاد ہو جائے، اور سب کے سب ایک جانب منہ کر لیں۔ ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، منہ بیت اللہ کی طرف کرتے، عبادت کے لیے نہیں کہا گیا کہ عبادت کرو، ہاں چہرہ اس طرف کر لو، کیوں، یہ میرا گھر ہے۔ ان اول بیت وضی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کیا ہے، جو بڑی برکت والا ہے، جو مکے میں ہے، اور وہ بیت اللہ۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ سمت مقرر کرنے کا مقصد کیا ہے، سب کا چہرہ ایک جانب ہو جائے، اور اس گھر کی جانب جو اس کا گھر ہے، جو برکت والا ہے۔ تو اس انتشار سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو رکھا کہ پہلے جہت رکھی بیت المقدس کی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور جنوں نے اس کی تعمیر کی تھی، جنات نے اس کی تعمیر کی تھی، بیت المقدس کی، مسلمان نماز پڑھتے رہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا، سرکار کی خوشی کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کو تبدیل کیا، بیت اللہ ہو گیا، اب قیامت تک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی قیامت تک۔ لیکن یاد رکھیے، ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اس کی طرف منہ کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ چوتھی حکمت کیا تھی، چوتھی حکمت قبلے کو تبدیل کرنے میں یہ تھی کہ پہلی امتوں پر جو کتب نازل ہوئی، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم نازل ہوا، تو تورات، زبور، انجیل، یہ تو چار کتابیں جو ہیں نا یہ تو مشہور ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم، یہ چار تو بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی صحائف نازل ہوئے مختلف اوقات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی صحیفہ نازل کر دیا کسی نبی پر کہ یہ پڑھو اور لوگوں کو احکامات بتا دو، تو ان کتب میں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی، یہ بشارت تھی، یہ پیشن گوئی تھی کہ آخری امت، یعنی یہ امت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا قبلہ اللہ کے گھر کو بنایا جائے گا جو مکے میں ہے اور بیت اللہ، یہ پیشن گوئی اس میں موجود تھی۔ یہ چوتھی حکمت تھی اللہ تبارک و تعالی کی، جس کی وجہ سے اس قبلے کو تبدیل کیا گیا۔ تو آپ نے سمجھ لیا कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तेबा करते हुए अपना चेहरा बैतुल्लाह की तरफ करते हैं। तो इसमें सहाबा का इम्तिहान भी था, जिस इम्तिहान में वो कामयाब हुए और उन्होंने एक मिनट क्या एक लम्हे की भी देर नहीं की, फौरन अपना चेहरा बैतुल्लाह की जानिब कर लिया और इत्तेबा करके ये बता दिया कि देखो इबादत वही कबूल है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के साथ हो और हुजूर की इत्तेबा के साथ। वरना कितनी नमाजें पढ़ते रहो, कितने रोजे रखो, कितने हज करो, अगर मोहब्बत रसूल दिल में नहीं है, एहतराम रसूल दिल में नहीं है, सारी इबादत मुंह पर मार दी जाएगी, कोई एक इबादत कबूल नहीं। आज भी बहुत से लोग हैं जो बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी निशानदेही पहले ही कर दी थी। ये कहते ना नबी को इल्म नहीं, हुजूर ने तो कयामत तक होने वाले हालात बता दिए। मैं नाम नहीं दे रहा, खाली निशानियां बताऊंगा, आप खुद बखुद समझ जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी निशानी बता दी, फरमाया ऐसे लोग होंगे जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हदीस नहीं बयान कर रहा, उसका मफहूम बयान कर रहा हूं, निशानी जो सरकार ने बताई। कुरान पढ़ेंगे उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, उनकी जबान शहद से ज्यादा मीठी होंगी लेकिन उनके दिल भेड़ियों से ज्यादा सख्त होंगे। इतनी लंबी नमाजें पढ़ेंगे कि उनकी इबादत के मुकाबले में, उनकी नमाजों के मुकाबले में तुम अपनी इबादत को हकीर जानोगे, सर मुंडा हुआ होगा, निशानी मौजूद। और ये सब चीजें होने के बावजूद दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से, बताओ, दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता। ये सारी निशानियां हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दी और वो लोग मौजूद, निशानी देख लो और समझ लो। पता ये चला कि इस्लाम ये बताता है और इस्लाम ये चाहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तेबा, इताअत, फर्मा बरदारी की जाए। हैरत है कि जिसके जरिए इस्लाम मिला, जिनके सदके में इस्लाम मिला, उनको नहीं मान रहे, इस्लाम को मान रहे। जिनकी वजह से नमाज नहीं मिली उनको नहीं मान रहे, नमाज पढ़े, उनकी मोहब्बत नहीं, नहीं नबी कुछ नहीं दे सकता, नबी कुछ नहीं कर सकता, माजल्ला नबी को कुछ खबर नहीं, तुम्हें खबर है कि जन्नत है, कहेंगे हां, किसने बताया, किसने बताया कि जन्नत है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसने बताया कि खुदा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसने बताया कि जहन्नम है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये सारी बातें तो हुजूर से मिली, तो कितने एहसान फरामोश हो कि सब कुछ ले लिया और फिर कहते नबी कुछ नहीं देते। कुरान नबी से लिया, ईमान नबी से लिया, इकान रसूल से लिया, नमाज रोजा ज़कात ये रसूल सब रसूल से ले ली और फिर कहते नबी तो कुछ देते ही। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमा दिया था, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, तुमने तो ये एहसान भी बुला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात मानते भी हैं, जानते भी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तेबा, इताअत, फर्मा बरदारी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर एक नमाज भी मुकम्मल नहीं, एक अमल भी कामिल नहीं हो सकता। अगर मोहब्बत है तो सब कुछ है और मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी? सरकार ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद हुजूर ने पूछा, वो कहां है, वो कयामत का सवाल करने वाला कहां है? कि या रसूल अल्लाह मैंने पूछा था। तुमने पूछा था कयामत कब आएगी? हाँ या रसूल अल्लाह मैंने पूछा। फरमाया तैयारी क्या की है, सवाल तो कर रहे हो कब आएगी, तैयारी क्या की है? सहाबी ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, नामाए अमान में नमाज रोजा नहीं है, हज ज़कात सदका खैरात कुछ नहीं है, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत है, फरमाया अगर वाकई सच्ची मोहब्बत तेरे दिल में है तो तुझे जन्नत में ले जाने के लिए यही काफी। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि कि ये सब चीजें छोड़ दी जाए, सिर्फ मोहब्बत की जाए, अमल किया जाए मोहब्बत रसूल के साथ किया जाए, इताअत की जाए मोहब्बत रसूल के साथ की जाए, नमाज रोजा ज़कात ये जितने अहकामात इस्लाम हैं ये सब करें और हुजूर की मोहब्बत के साथ करें, ये सब के सब कबूल। और अगर मोहब्बत नहीं तो सब मुंह पर मार दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने हमें अहले सुन्नत व जमात में पैदा किया, इसी मसलक पर कायम दाइम रखे और इसी पर हम सबको मौत अता फरमाए। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ करे, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा करो, ऐ अल्लाह इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता करो। ऐ इलाहुल आलमीन ये तमाम हजरात और ख्वातीन दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में अमल में उमर में बरकत अता फरमा, इन सब के रोजगार में तरक्की अता फरमा, इन सब की जाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।